ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
یہ جو آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی، اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں سے، ایمان والوں سے حفاظت کے لیے ایک بہت عجیب تدبیر بیان فرمائی. جیسے شفیق باپ ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کو مضر، اپنے بچوں کو مضر باتوں سے روکتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے آئندہ کی کسی خطرے کے پیش نظر باپ ہمیشہ پہلے مضر بات سے روکتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. پوچھا عمر کتنی؟ کہا 12 سال. کہنے لگے کہ میں اس کو مار کے نماز کے لیے لے کر جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ اس کو کیوں مارتے، مارے مت. تو کہنے لگے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچہ 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو، اس کو مارو. میں نے کہا کہ یہ تو دوسرا حصہ تھا، اصل میں تو پہلے یہ تھا جب 7 برس کا ہو جائے تو اس کو تربیت کرو، اس کو تلقین کرو، اس کو تعلیم کرو، اس کو سمجھاؤ. 7 برس کی عمر سے سمجھانا شروع کرو، جب وہ 10 برس کا ہو جائے پہلے اس عرصے، اس دورانیہ اس کی نماز کی تاکید کرو اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، نماز سکھاؤ. یہ 3 برس اس پر محنت کرو، پھر جب 10 برس کا ہو جائے اب تم کو مارنے کا حق حاصل ہے. لہذا جس بچے کو آپ نے 3 برس سمجھایا نہیں، اس کو کیسے مار سکتے ہیں؟ یعنی پٹائی پہلے یاد رکھی، جبکہ پٹائی سے پہلے مٹھائی ہے. مٹھائی کھلاتے نہیں ہیں، بس پٹائی کی بات یاد رہتی ہے. لہذا جہاں بیوی کی بات آئے تو فوراً وضربو ہننا یاد رہتا ہے کہ ان کی ٹھکائی کرو، بیویوں کی ٹھکائی اینڈ پٹائی. لیکن وعاشرو ہننا بالمعروف جو اس سے پہلے ہے وہ یاد نہیں رہتا کہ اب ہماری بندیوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. تو ہر چیز کی ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے، لہذا پٹائی کی اجازت تو ہے اس بچے کو جو نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن اس سے پہلے اس کو مٹھائی بھی کھلانی ہے. مٹھائی کھلانے کے بعد اگر وہ نماز نہ پڑھے, 3 برس تک اس کو مٹھائی کھلانی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے پہلے نماز سے اس کو مٹھائی کھلائیں, مطلب یہ کہ مقصد یہ کہ اس کو پیار سے محبت سے سکھانا ہے, سمجھانا ہے, پڑھانا ہے. جب 3 برس تک اس کی یہ تربیت کی, اس کو تلقین کی, اس کو تفہیم سمجھانا لے جانا, پھر 3 برس کے بعد اس کی پٹائی کی اجازت ہے. دادا جس بچے کو سمجھایا نہیں, چھوٹتے ہی پٹائی شروع کر دی, ایسے کام نہیں بنے گا. لہذا اس لیے شریعت کا کیا عجیب اصول ہے کہ اجازت تو دی مارنے کی, لیکن اس مارنے سے پہلے کا جو حصہ ہے, جو پیریڈ ہے, اس سے گزر کے جانا پڑے گا. اور جب دیکھا کہ اب یہ حد سے تجاوز کر رہا ہے, پھر وہاں پر پٹائی ہے, حد سے تجاوز پر. لہذا اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر جو میں نے تلاوت کی اس سے پہلے, اس کا التزام فرمایا, خطرے سے بچانے کے لیے سمجھایا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, کہ یہود و نصارہ کو اپنا ولی اور اپنا دوست مت بناؤ. یہ پہلے سمجھایا. لہذا کفار سے معاملات جائز ہے, لیکن موالات یعنی ان سے دوستی اور ان سے تعلق ایسا گہرا, اور تھوڑا آگے آ جائے نا, اس لائٹ کی ضرورت تو نہیں ہے, بند کر دیں. میرے پیارے دوستو, منع فرمایا, عرض کر رہا تھا کہ کفار سے معاملات یہ جائز ہیں, لیکن ان سے موالات دوستی اور تعلق حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. لہذا منع فرمایا. اور ہوا یہ تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست ہوئی, کہ جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے, تو رئیس المنافقین جو تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ تو پارٹی عجیب ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اس پارٹی کے ساتھ خدا کی ایسی مدد ہے کہ ہمیشہ بھائی جیتے گا مٹکے والا جیتے گا, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے یہ پارٹی ہمیشہ جیتے گی. اس رئیس المنافقین نے یہ سمجھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی کی جس کے ساتھ مدد ہو تو ہمیشہ یہی پارٹی جیتے گی. لیکن غزوہ احد کے اندر جب یہ معاملہ ہوا تو اس نے کہا بھائی ایسے تو کام نہیں چلے گا. اب کیسے کام چلے گا؟ اس سے بھی دوستی رکھو, اس سے بھی دوستی رکھو, دونوں سے بنا کے رکھو. جیسے باسے لوگ تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ لیتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ کر دونوں پارٹیوں کو خوش کرتے ہیں. ملا پارٹی میں جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری تھوڑی تھوڑی داڑھی ہے نا, اس لیے ہمیں اپنی پارٹی کا ٹکٹ دے دو. اور جب ملا پارٹی نہیں ہے, مسٹر پارٹی ہے, اس کو جا کر کہتے ہیں ارے میاں پوری تھوڑی ہے. تو پھر ان کا یہ حال ہے کہ نہ خدا ملا, نہ ہی وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے, 2 کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے. اور مسئلہ یہ ہے کہ 1 مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے اور مٹھی اپنی سے ناپے. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ پارٹی تو عجیب ہے, شکست بھی ان کو ہوتی ہے, ان کو بھی زخم آتے ہیں, لہذا ایک کام یہ کرو دونوں سے بنا کے رکھو. اس کو کہتے ہیں ہوا کا رخ دیکھنا, دائرہ یعنی ہوا کا رخ, یہ جو زمانے کے اتار چڑھاؤ پر نظر رکھو. جو پارٹی آگے بڑھے ہم آپ کے وفادار, آپ ہمارے سرکار ہم آپ کے وفادار, جس کو ہمارے ہاں کی زبان میں لوٹا کہتے ہیں, لڑکتا ہوا وہاں پہنچ گیا. تو اس نے کہا کہ بھائی دوائر انی رجلن, کیا کہتا تھا وہ کہ انی رجلن, میں وہ شخص ہوں کہ زمانے کے بدلنے سے ڈرتا ہوں, اس لیے ہر پارٹی سے دوستی کر کے رکھو, مسلمانوں سے بھی دوستی رکھو اور یہود و نصارہ سے بھی کچھ روابط رکھو تاکہ دونوں خوش رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو منع فرمایا کہ دیکھو یہ کام مت کرنا، یہودوں سے نصارہ سے دوستی مت کرنا، میرے شیخ میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم عالیہ یہاں ایک بات اور فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کی دوستی سے منع کیا، فرمایا اسی طرح سے اللہ کی محبت کا راستہ طے کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ لوگ جو اللہ والوں پر، علماء پر، دین والوں پر اعتراضات کرنے والے ہو ان سے دوستی نہ کریں. کیوں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آیت پڑھی مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو دین سے مرتد ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ علامہ علوسی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی، فرماتے ہیں فَإِنَّ مُعَالَاتَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى تُورِثُ الْإِرْتِدَادَ، کہ جو یہود و نصارہ سے دوستی کرتا ہے اس کے اندر بے وفائی کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں. ارتداد، مرتد، یعنی اپنے دین سے پھر جانا. تمام علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو غیر سے دوستی کرتا ہے تو غیر سے دوستی کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دوستی اور تعلق کی وجہ سے اس کے اندر بھی بے وفائی کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں. لہذا اسی لیے منع کیا، جو لوگ اللہ کی محبت کے راستے میں آگے بڑھنے والے ہوں، معترضین اور حاسدین، جو دین پر، علماء پر، اللہ والوں پر، دینی خداموں پر اعتراض کرنے والے ہوں، مسلمان پر اعتراض کرتے ہوں، اور عجیب بات یہ ہے ان کی شکل بھی مسلمانوں جیسی ہوتی ہے. اب ان کو ملا ہوا ہے میڈیا، میڈیا پر بیٹھ کر اپنی مرضی سے دین کی تشریحات کو پیش کرتے ہیں. جو قرآن و سنت سے ہٹ کر، جو اسلاف کے طریقے سے ہٹ کر، جو شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف، اور اگر ان کو منع کرے تو آگے سے کیا کہتے ہیں، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کس طرح سے پاکستان کے قانون پر ہر آدمی کو بولنے کا حق نہیں ہے، پاکستانی ہونے کے باوجود. وہ اب یہ کہے کہ کیا میں پاکستانی نہیں ہوں؟ جی آپ پاکستانی ہیں، لیکن آپ کی کچھ حدود ہیں. یہ ماہرین کا کام ہوتا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے منع کیا. پھر آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی بے وفا ہوا، ارتداد باب افتعال ہے، لہذا جو دین سے پھرتا ہے اپنے ارادے سے پھرتا ہے، اپنے ارادے سے، لہذا یہ فرمایا کہ اپنے ارادے سے. کیوں؟ لیکن اس کا جو مقدمہ ہوتا ہے، اس جو چیز ذریعہ بنتی ہے وہ یہ کہ یہودوں سے نظارہ سے دوستی، یعنی غیروں سے دوستی. جب انسان غیروں سے دوستی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. دیکھیے، ایک آدمی ہے، گلی میں لڑکے ہیں، ایک باپ اپنے بچے کو مدرسے اور اسکول بیچنے کے اندر ذرا سختی کرتا ہے. ایک بچہ وہ ہے کہ جس کا باپ اسے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا. ہر باپ کا الگ الگ مزاج ہے، اور ایک باپ سختی کرتا ہے. لہذا وہ گلی میں کرکٹ کھیلنے پہنچا، پیچھے ابا پہنچ گیا. گلی ڈنڈا کھیلنے پہنچا، پیچھے ابا پہنچ گیا. ڈبو کھیلنے پہنچا، پیچھے ابا جان پہنچ گیا. یہ کہاں اور گدی سے پکڑ کے لے آئے. اب وہ جو بچہ ہے جس، تو وہ اس کو اس کا دوست کہتا ہے، وہ دوست جس کا باپ اسے کچھ نہیں کہتا، کہتا ہے یار دیکھ میرا باپ تو کتنا شریف ہے، کتنا روشن خیال ہے، کچھ کہتا ہی نہیں ہے. ایک تیرا ابا جو ہے بڑا تنگ نظر ہے، بڑا فنڈامنٹلسٹ قسم کا لگتا ہے وہ. لیکن میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ وہ باپ، وہ بچہ جو اپنے باپ کی سختیوں کو جھیلتا ہے، تعلیم کے مراحل طے کرتے کرتے، میٹرک، انٹر، گریجویشن، انجینئرنگ یا ڈاکٹر، جو بھی ڈگری لیتا ہوا ایک مقام حاصل کر لیتا ہے. تجربے کی بات ہے. اور وہ بچہ جس کا باپ کچھ نہیں کہہ رہا، وہ گلی میں گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے، پتنگ بازی کر رہا ہے، ڈبو کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، یا پان کی دکان پر بیٹھ کر بھر بھر کے پی رہا ہے، اور باپ اس کو کچھ نہیں بولتا. کچھ زمانے بعد گزرے، اب بازار میں ملاقات ہوئی. ارے تم فلاں، اچھا لیاقت کالونی میں رہتے تھے؟ کہا یار ہم بھی. کہا یار تیری تو بڑی ٹور ہے، یہ گاڑی شاندار اور یہ کیا؟ کہاں یار، کہا یہ کیسے؟ کہا میرے باپ کا احسان ہے. اس وقت میں اپنے باپ کو گالی دیتا تھا اور کہتا تھا میرا باپ تو ظالم ہے، لگتا ہے سوتیلا ہے. کیونکہ بچہ جو ہے نا، اس کے جذبات ہوتے ہیں. جب اس کی من پسند چیز کو باپ منع کرتا ہے نا، تو بچے کے جذبات میں کہتا ہے یہ میرا باپ ستیلا ہے، پتہ نہیں اس کو کوئی اور کام نہیں ہے، میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے. لیکن میرے دوستو جب وقت گزرتا ہے، جب وہ بچہ ان مراحل سے گزر کر تعلیم کے دور کو پورا کر کے ملازمت یا تجارت کو کر کے اپنی معیشت کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اور ترقی کی منازل کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، تب وہ ہر قدم پر اپنے باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے. کہتے ہیں آج جو میں کچھ ہوں اپنے باپ کی اس سختی کی وجہ سے ہوں. اور وہ جو بچہ اس سے پوچھتا ہے بھائی تیرا کیا حال ہے، تو بھیک مانگتا پھر رہا ہے؟ کہا بات یہ ہے مولانا، آگے آ جائیے، آجے آئیے. وہ دیکھیے بےچارے گھٹنوں میں تکلیف بھی ہے، لیکن پھر بھی کتنی شفقت فرمائی، تھوڑا یہاں مولانا کے لیے جگہ بنا دے، ادھر بجائے گا. آپ کو ٹیک کی ضرورت تو نہیں ہے مولانا؟ مفتی صاحب آپ ادھر ہو جائیں، یہاں ٹیک لگا لیں گے، تھوڑا سا جائنماز کھسکا دو، ادھر ٹیک لگا لیں آپ، صحیح ہے نا؟ آرام سے ادھر کی کتنی شفقت فرمائی ہے. وہ بچہ جو ہے اب اپنے باپ کا شکریہ ادا کرتا. دوسرا کہتا ہے، کہتا ہے یار ہمارے باپ کو تو دیکھو، اس کو تو فکر ہی کوئی نہیں، ہر وقت بیٹھا ٹی وی دیکھتا رہتا تھا، یاروں کے ساتھ بیٹھ کر گلی میں پتے کھیلتا تھا، سگریٹ کے کش لگاتا تھا، ڈبل پتی راجہ جانی بس پان ہم سے منگواتا تھا، اور اس طرح زندگی گزاری. کبھی اس نے ہم سے پوچھا ہی نہیں کہ تو مدرسے کیوں نہیں جاتا، کیوں اسکول کیوں نہیں جاتا. آج نتیجہ یہ ہوا کہ میرا حال یہ کہ لکھنا فن مجھے کوئی آتا نہیں، لکھنا پڑھنا میں نہیں جانتا. اب کیا ہے، کبھی مزدوری مل جاتی تو گزارا، ورنہ بھیک مانگ کے زندگی گزارتا ہوں. اس لیے باپ جو باپ سختی کرتا ہے میرے پیارے دوستو، بچہ تو اس کو سمجھتا ہے یہ تو میرا دشمن ہے جان کا، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ اگر باپ کے اس شکریہ کے طور پر آٹھ آٹھ آنسو بھی روئے تو اس باپ کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتا. باپ کے ان احسانات کا جو باپ نے اس پر کڑی نگاہ رکھ کر اس کی تربیت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی نگرانی کی ہوتی ہے. اب وہ بچہ جو ہے گلی کے بچوں کے ساتھ رہتا ہے، اب نتیجہ جو بچے آوارہ گھوم رہے ہیں، اب یہ بچہ ان کے ساتھ ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آوارہ بنے گا نہیں بنے گا؟ کیوں؟ صحبت کا اثر ہے، اسکول سے باغی ہوگا. وہ بچہ اسے سکھائے گا کہ تم اس گھر سے تو اسکول کے لیے نکلنا اور چکر کاٹ کر واپس آ جانا، ویڈیو گیم کی دکان پہ چلیں گے یا فلاں پارک میں چلیں گے یا ندی پہ چلیں گے، وہاں سارا دن نہائیں گے، چھٹی کا ٹائم ہوگا واپس آ جائیں گے. اب وہ بچہ پہلے کبھی یہ ترکیب جانتا نہیں تھا، لیکن اس کی صحبت کے اندر بیٹھ کر اس کے اندر بے وفائی کے جراثیم منتقل ہوئے. اسی طرح اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ مت رہو، اگر تم ان کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اندر بھی جراثیم بے وفائی کے، ارتداد کے جراثیم پیدا ہو گے تمہارے اندر. اور یہی وجہ ہے اللہ کی محبت کا راستہ دین میں آگے بڑھنے والوں کو، جو اللہ کی محبت اور قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو منع کیا کہ جو لوگ اللہ والوں پر اعتراض کرنے والے ہوں، دین والوں پر اعتراض کرنے والے ہوں، اگر تم ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو وہ تمہارے ذہن میں بھی شکوک و شبہات ڈال دیں گے، اثر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، من یرتد منکم عن دینہ، یاد رکھنا اگر تم اس دین سے بے وفا ہو گئے، ہماری محبت سے بے وفا ہو گئے. در حقیقت جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت اور وفاداری کا اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ آپ کے سوا کوئی میرا محبوب نہیں ہے، آپ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس دستور محبت کا پابند رہوں گا جو آپ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اس نے محمد الرسول اللہ کہہ کر وہ اس دستور محبت کا اپنے کو پابند بناتا ہے. لہذا اگر کوئی اس دستور محبت سے بے وفا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دین جو ہے میرے پیارے دوستو، دین ایسی چیز ہے کہ یہ دین، ہم دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے. اس نے میرے مرشد نے ایک بات فرمائی، فرمایا کہ دیکھو طائف کے بازار میں اور احد کے دامن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بہانہ گوارا فرما لیا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آئند قیامت تک آنے والے علماء، دین کا کام کرنے والے، شہید اپنا خون بہانے والے، مالدار اپنا مال خرچ کرنے والے. انا للہ وانا الیہ راجعون. کوئی چھوٹی موٹی لائٹ بھی نہیں چلے گی؟ خود چلتا ہے، چلانا پڑتا ہے. اچھا باب افعال میں لے جا کے. ماشاء اللہ سبحان الحمدللہ. تو میرے پیارے دوستو اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم کوئی اس سے پھر گیا تو فسوف یأتی اللہ بقوم فا تعقیبیہ ہے اور صوفہ خود تقریب کے لیے آتا ہے. تو اللہ تعالی کیا فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی پھر گیا تو دین محتاج نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانا گوارا فرمایا فرمایا کہ اس سے قیامت تک کے علماء کو بتا دیا کہ دیکھو اگر تم دین کی محنت کرو تو اپنے علم پر ناز مت کرنا, ذرا اس قطرہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچ لینا. شہید کو بتا دیا کہ تم اپنے شہادت کے خون پر ناز مت کرنا, اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے قطرے کو دیکھنا. مالدار کو بتا دیا کہ تمہارا مال اگر دین پر استعمال ہو جائے, کوئی عالم ساری زندگی اپنی دین پر خرچ کر دے, کوئی شہید اپنا خون شہادت دین کے لیے بہا دے, لیکن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے ایک قطرے کی عظمت کا حق ادا کر نہیں سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ معاف فرما دیجئے. حضرت دین ایسا مستغنی ہے میرے دوستو, اللہ مستغنی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستغنی, اور اللہ کا دین مستغنی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جن کو اپنی محبت اور تعلق اور نسبت عطا فرماتے ہیں وہ بھی میرے دوستو مستغنی ہوتے ہیں, محتاج نہیں ہوتے. یہ دین کی برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی پھر گیا, اگر پھر گیا تو فسوفا, چلو پہلے اس کو سیٹ کر لیں ورنہ لوگ للہ ونا. اللہ معاف. وہ جنریٹر پوری تجلی کا تحمل نہیں کر پا رہا, کم ظرف معلوم ہوتا ہے. انڈر وولٹیج کو یہی کہیں گے نا, انڈر واٹ کو, کم ظرف ہے. اردو میں کیسا شاندار ترجمہ ہے. شیخ نہیں ہے جنریٹر کا, ہاں موجود ہے, لگتا ہے یہ مرید بہت اڑیل ہے. مرید اڑیل ہونا تو شیخ کو کڑیل ہونا چاہیے. لگتا ہے آج حیدرآباد میں جنریٹر سے کھیلنا پڑے گا, کیونکہ عصر کی نماز میں یاد ہے ان کے ہم ہی جنریٹر سے کھیلتے رہے. یہ آج کچھ خاص نسبت معلوم ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو بھیا چھوڑو اس کی توجہ, وہ اپنا کام کرے ہم اپنا کام کرتے ہیں, کوئی اور آواز تو پہنچانی نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم, آپ اپنی توجہ ادھر رکھیں, کام کریں نا, ٹیوب لائٹیں کچھ کم کر دیں, وہ برابر کی وہ والی ٹیوب لائٹیں بند کر دیں, اس کی جگہ پنکھے چلا دیں, پنکھے ضروری ہیں, ٹیوب لائٹوں سے گزارا چل جائے گا. کی بھی ٹیوب لائٹیں بند کر دیں. جو حضرات ادھر تشریف فرمائیں اگر وہ ادھر آ جائیں, یہاں پنکھے چل رہے ہیں تو اس سے فائدہ ہوگا کہ ذرا بیلنس اور توازن برابر ہو جائے گا. اس طرف پنکھے چل رہے ہیں نا تو ادھر جگہ بھی ہے ماشاءاللہ, تو مل جل کے کچھ کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بے وفا ہو گیا تو فسوف یأتی اللہ بقوم, اللہ تعالیٰ جلد ایک قوم لے کر آئیں گے. عطا یاتی معنی میں آنے کے ہیں, لیکن مختصر کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اس پر باقی صلہ داخل کر دی جائے تو آنے کے نہیں بلکہ لانے کے معنی میں ہو جائے گا, یعنی پھر اللہ تعالیٰ ایک قوم لے کر آئیں گے. اور اس قوم کی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ, تو پتہ یہ چلا ہے کہ بے وفاؤں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک قوم لے کر آ رہے ہیں جن کی صفت یہ ہے یحبہم و یحبونا, جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے, یہ ان کی صفت ہے. یعنی یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ اہل محبت ہیں. تو میرے مرشد میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ مرتدین یعنی بے وفاؤں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اہل محبت کو لے کر آ رہے ہیں. فرمایا اس سے پتا یہ چلا کہ اہل محبت بے وفا نہیں ہوتے, اہل محبت مردود نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ شیر کے مقابلے میں سوا شیر کو لایا جاتا ہے, لہذا فرمائے کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ وفادار رہو تو اہل محبت بنو. کیسے؟ کہ اہل محبت میں شامل ہو جاؤ تو اہل محبت بن جاؤ گے. یہاں ایک بات اور ہے، ایک نقطے کی بات ہے علمی، کہ یہاں فرمایا فسوف یات اللہ بقوم بقوم یحبہم ویحبونا، اللہ تعالیٰ ایک قوم لے کر آئیں گے. تو میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو یہ قوم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. یہ عاشقوں کی قوم ہے. فرمایا عاشقوں کی قوم وہ ہے کہ سارے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کو ایک قوم فرمایا، چاہے وہ کسی رنگ کے ہو، چاہے کسی زبان کے ہو، چاہے کسی قبیلے کے ہو، چاہے دنیا کے کسی علاقے میں رہنے والے ہوں، لیکن جو اللہ کا عاشق ہے وہ ایک قوم ہے. اللہ کا عاشق ہے وہ ایک قوم ہے، چاہے وہ حیدرآباد میں ہو، چاہے وہ کراچی میں رہتا ہو، چاہے سکھر میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، سرحد بلوچستان یا پورے عالم میں پھیلا ہوا ہو، کالے رنگ کا ہو، گورا ہو، لال ہو، کیسا بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، لیکن اگر اللہ کا عاشق ہے تو وہ ایک قوم ہے. اس سے پتا یہ چلا، میرے شیخ فرماتے ہیں جو لوگ رنگ پر یا زبانوں پر لڑتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس عاشق اس شاخ کی قوم میں داخل نہیں ہے. کیونکہ عاشق جو ملتا ہے، دیکھیے نا صاحب، ایک بھائی ہے، انسان گھروں میں ایسا ہوتا ہے ایک بھائی کا رنگ گورا ہے، ایک بھائی کا رنگ کالا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا بھائی. کسی کی صحت اچھی ہوتی ہے، کسی کی صحت کمزور ہوتی ہے. کوئی ایک بھائی امیر ہوتا ہے، ایک بھائی غریب ہوتا ہے، لیکن کیا کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے. تو اس برادرانہ نسبت کی وجہ سے کہ میرا سگا بھائی ہے، غریب امیر بھائی غریب سے محبت کرتا ہے، جو گورے رنگ کا بھائی ہوتا ہے وہ کالے رنگ والے سے بھی محبت کرتا ہے، جو صحت مند ہوتا ہے وہ کمزور بھائی سے بھی محبت کرتا ہے. کیوں؟ اپنے ابا کی وجہ سے. دادا فرمایا، میرے مرشد فرماتے کہ جن بھائیوں کا ابا سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے ان کی آپس میں بھی محبت ہوتی ہے، اور جن بھائیوں کا ابا سے رابطہ کمزور ہوتا ہے وہ بھائی کبھی شیر و شکر اور مل جل کر نہیں رہتے. دادا فرمایا کہ جن بندوں کا اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہوتا ہے وہ مسلمان آپس میں مل جل کر اور محبت سے رہتے ہیں، اور جس مسلمان کا تعلق اللہ تعالی سے کمزور ہو جائے گا پھر وہی زبان اور رنگ کے پھڈوں کے اندر اور جھگڑے کے اندر پھنسے گا. یہ علامت ہے اللہ تعالی سے رابطہ اور تعلق کم ہونے کی وجہ، اس کی یہی وجہ ہے. کیا؟ کہ اللہ سے تعلق کمزور ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قومن تنوین ہے. تنوین کہتے ہیں، نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھا نا، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ تنوین ہے. با دو پیش بن ایسا پڑھاتے ہیں نا، بن بن بن. تو یہ تنوین کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب اگر کسی کلمے کسی لفظ کے اندر تنوین آ جائے تو اس کے تین قسم کے معنی ہوتے ہیں، تین معنوں میں سے ایک. نمبر ایک یہ کہ تنوین یا تو تقلیل کے لیے آئے گی، تنوین یا تعظیم کے لیے ہوگی، یا تنوین تکثیر کے لیے ہوگی. اس کی میں وضاحت کروں گا، کیونکہ کچھ علماء بھی تشریف فرمائے نا، تھوڑا سا ذرا علمی چٹنی دینی پڑتی ہے، ورنہ مولوی جلدی قابو نہیں آتا. لیکن قابو کرنا مقصد نہیں ہے، نہ روب ڈالنا مقصد ہے، ایک علمی لذت اور مزہ ہے میرے دوستو، اس کا بھی ایک لذت ہوتی ہے. ہر چیز ہے نا، جب انسان اپنی فیلڈ والے سے بات کرتا ہے، جب ٹیکنیکل لینگویج میں بات کرتا ہے تو اگلا کہتا ہے یار ہاں اب مزہ آیا. تو لہذا علمی جو ٹیکنیکل لینگویج ہے، علمی لینگویج، علمی اصطلاح، تو اس سے پھر عالم چکے وہ ذرا تیز والی شراب پیتا ہے، ہلکی شراب سے اس کو مزہ نہیں آتا. دیکھیے نا، اب جو بعض علاقوں میں مرچیں تیز کھائی جاتی ہیں، میرے خیال میں آپ لوگوں کا بھی علاقہ اسی سلسلے کا ہے، اب اس کو بغیر مرچ والا سالن دے دو، وہ کہے گا لو جی یہ کوئی کھانا ہے. ہر علاقے والے کو ذرا اس کی تھوڑی سی غذا، اس کی تھوڑی سی لذت کو برقرار کرنے کے لیے اس کے حساب کا مسالہ ڈالا جاتا ہے. لہذا علماء کی لذت کو برقرار اور ان کو وہ مزہ چکھانے کے لیے تھوڑا علمی مسالہ ڈالنا پڑتا ہے، وہ کیا ہے کہ تنوین دیکھے، ایک تنوین تخلیل کے لیے، یعنی تھوڑے اس کے لیے. کیا مطلب؟ قوم فرمایا کیا کہ اللہ کا سارے عالم کے اندر اللہ کے عاشق تھوڑے ہوں گے، سارے عالم کے اندر اللہ کے عاشق. اس سے پتا یہ چلا جس قوم کو اللہ لے کر آئے گا وہ تھوڑے ہوں گے. ایک معنی ہو گئے، دو معنی مجھ پر ادھار ہیں، وہ اس آیت میں اس کا جواب ہے، وہ میں آگے پیش کروں گا، وہ مجھ پر ادھار ہیں. تو ایک معنی تو کیا ہوئے کہ تقلیل، یعنی یہی ہے کہ اللہ کے عاشق کم ملیں گے. لیکن آہ میرے پیارے دوستو، ایک اللہ کے عاشق کا یہ عالم ہے. میرے پیارے مرشد اور شیخ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے، وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے، گر صحرا میں ہے پھر بھی چمن ہے. میرے شیخ کی کتابیں امریکہ میں ایک شخص نے پڑھی، امریکہ سے پڑھ کر صرف حضرت کو دیکھنے کے لیے آئے کہ اللہ اکبر، اس شخص کی کتابوں میں اللہ کی محبت کا کتنا درد عظیم ہے. تو میں امریکہ سے صرف ٹکٹ لے کر خرچے پر صرف دیکھنے کے لیے آئے کہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. کراچی میں آ کر دیکھا تو حضرت والا کا جو اپنا حجرہ ہے وہ بہت چھوٹا سا کمرہ ہے، یعنی آپ اندازہ کریں شاید 8x10 کے قریب کم و بیش تقریباً ہوگا حضرت کا حجرہ. جب وہ آیا تو اس نے دیکھا، باہر نکل کر رونے لگا. اس نے کہا کہ اس شخص کو دیکھو کہ جس کے درد کا سارے عالم میں فیض پھیلا ہوا ہے، جن کی کتابیں پڑھ کر، جن کی باتیں سن کر لوگ اللہ والے بن رہے ہیں، یہ شخص کتنے چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہے. حضرت کے خادم سے کہا تو اس خادم نے فرمایا بات یہ بھائی، جنریٹر تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، چھوٹا ہی ہوتا ہے، لیکن پوری بلڈنگ کو روشن کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. لہذا جنریٹر کا والیوم اور اس کے جسم کا سائز کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کی کیپیسٹی کو دیکھا جاتا ہے، اس کی کمیت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کی جو ہے وہ کتنے کلو واٹ یہ آگے سپلائی کر سکتا ہے. لہذا 14 کلو واٹ 20 کلو واٹ کا جنریٹر بھی اتنا ہی ہوگا جتنا 30-40 کلو واٹ کا، تھوڑا سا فرق نکلے گا. لیکن کیفیت کے اندر فرق یہ ہے کہ ایک جو ہے پوری بلڈنگ کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے، اور ایک جو ہے وہ چھوٹی سی جگہ کو روشن کرے گا. لہذا اصل جو چیز ہوتی ہے میرے دوستو وہ کیفیت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو، اپنے دوستوں کو علم کے اندر جو چیز عطا فرماتے ہیں، ان کے پاس مقدار علم سے زیادہ کیفیات علم ہوتی ہے. نا ایک آدمی ہے، وہ اس کا وزن مان لو 100 کلو ہے، اور خوب ڈیل ڈول زبردست ہے اس کا، دائیں بائیں اوپر نیچے سب ایسا، اور بڑی جان شان بنائی ہے اس نے، لیکن 10 کلو وزن بھی نہیں اٹھا سکتا. لگا اس کی کمیت تو بہت زبردست ہے لیکن کیفیت کا کیا حال ہے. اور ایک آدمی بالکل کمزور، 55 کلو وزن ہے اور 40 کلو ظالم اٹھا لیتا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے نہیں ہوتے، خود ہوتے 55 کلو کے اور 50-50 کلو کی سیمنٹ کی بوریاں اٹھا لیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اس کی کمیت، اس کا والیوم اور ظاہر تو کیسا ہے کہ 50-55-60 کلو کا ہے، لیکن 50 کلو کی بوریاں اٹھا رہا ہے، اور ایک 100 کلو کا ہے، اور وہ ظالم 50 کلو کا 10 کلو نہیں اٹھا سکتا. تو پتا چلا کیفیت کا اعتبار ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو یہی چیز عطا فرماتے ہیں، ان کی قلت پہ نہ جانا، ان کی قلت پہ نہ جانا، ان کی کثرت کو دیکھے. قاعدہ یہ ہے کہ ہر فن کے ماہر دنیا کے اندر جو کوالٹی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ تھوڑی ہی ہوتی ہیں، ہمیشہ تھوڑی. لہذا آپ کو ڈاکٹری کی فیلڈ کے اندر اسپیشلسٹ جو ہوں گے وہ تھوڑے ملیں گے، ایم بی بی ایس تو بہت مل جائیں گے، لیکن اسپیشلسٹ کم ملیں گے. اس فن کے ماہر، یہی انجینئرنگ ہے، یہی دنیا کی جتنی فیلڈ ہے چاہے کھانے پینے سے متعلق بھی ہوں، وہ تھوڑے ہوں گے. جو فن کے ماہر ہیں وہ تھوڑے ہوں گے میرے دوستو. تو یاد رکھنا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ عاشق جو ہیں یہ تھوڑے سے ہی ہوں گے. بے قوم ہے نا، تقلیل کے لیے آتا ہے، تھوڑے سے ہوں گے، لیکن یہ عالم کے اندر اللہ کی محبت کی آگ لگانے کے لیے کافی ہے. فرما یحبون و یحبونا، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اس قوم کے اندر کیا ہم داخل ہو سکتے کہ نہیں. تو قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ نے سکھا دیا کہ یہ دعا مانگ لو، اللہم انی اسألوک حبک، کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. یہ وہی محبت ہے، یحبون و یحبونا، کہ جن سے آپ محبت فرماتے ہیں اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت کا فیض یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، یعنی تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے اور دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، یہ ان کا عالم ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ یہ محبت جنہوں نے یہ محبت دینی ہے انہی سے مانگ لو. اللہم انی اسلوکا حبکا، کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور وحبا من یحبکا، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں. پتا چلا کہ یہ محبت جن کو حاصل ہے ان کی محبت مانگے تو یہ محبت اللہ کی اسے مل جائے گی. اب سوال یہ کہ یہ کیسے پتا چلے کہ اس شخص کو اللہ کی یہ والی محبت حاصل ہے، تو اس کی علامات آگے ہیں. لیکن آگے فرمایا اسی حدیث شریف میں کہ والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ان اعمال کی بھی محبت مانگتا ہوں کہ جس پر عمل کر کے اللہ آپ کی محبت تک مجھے میں پہنچ جاؤں، بلوغت ہو جائے. پتا یہ چلا میرے پیارے دوستو، محبت کے لیے اعمال محبت بھی ضروری ہے. لہذا جو یہ لوگ یہ کہیں کہ صاحب اگر اللہ سے محبت کریں داڑھی کی کیا ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو بھائی دادا شادی ہو تو بیوی کو شادی کی رات میں گفٹ دینے کی کیا ضرورت ہے، نکاح کر لیا کافی ہے نا قبضہ کرنے کے لیے. لیکن پوچھتے ہیں جناب کیا کریں، ولیمہ بھی اور وہ بھی اتنا 500 آدمیوں کا، اتنا خرچے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ نکاح اتنا آسان کہ مسجد میں پڑھاؤ ایجاب و قبول کیا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیوں اتنا لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں. کہتے ہیں صاحب ایسے نہیں ہوتا، ذرا کچھ دنیا داری بھی نبھانی پڑتی ہے. تو پتا لیلا کے لیے دنیا داری نبھانا سمجھ میں آتی ہے، مولا کے لیے رواداری نبھانا سمجھ میں نہیں آتی. لہذا مولا کے لیے بھی اعمال محبت کی ضرورت ہے. کہتے ہیں یار کمرہ کیسے سجائیں، گاڑی کون سی لے کر آئیں، پھر اس گاڑی کو سجائیں، کس گھوڑے پہ سواری کریں تاکہ ہمیں بھی کہہ سکیں میرا ویر گھوڑی چڑھیا، ہال میں بکنگ کرائیں، کھانا کیا پکنا چاہیے، اس اپنی ساہ ہونے والی ساس کو کیا دیں، جب پہلی دفعہ اپنی بیگم سے ملاقات ہو کیا کہیں. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے داڑھی اس لیے کاٹ دی، جو لوگوں نے اعتراض کیا، شلوار پہلے ہم ٹخنوں سے اوپر کرتے تھے، لوگوں نے اعتراض کیا ہم نے چھوڑ دیا. بھائی اعتراض سے کون گھبراتا ہے، کہا جی لوگ مذاق اڑاتے تھے. تو آپ دیکھیے جب شادی ہوتی ہے تو یار لوگ کتنا چھیڑتے ہیں دولہا کو، اور دولہا کا کیا حال ہوتا ہے، کچھ بھی کہے کچھ نہیں بولتا، صحیح کہہ رہا ہوں نہیں بول رہا، ہر آدمی اسے چھیڑتا ہے دولہا کو. لیکن دولہا کو کیا کچھ فکر نہیں، وہ اس کو یہی فکر ہوتی ہے اپنی لیلا سے ملاقات کروں گا سارے غموں کو بھول جاؤں گا. واہ ایک مولا کی لیلا کی محبت کا یہ اثر ہو کہ کسی کے اعتراضات کسی کی باتیں اس پر اثر ہی نہیں کرتی، وہ بیچارہ دانت نکالتا رہتا ہے. ایک بچے نے اپنے ابا سے پوچھا، ابا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جب شادی ہوتی ہے دولہا اتنا ہنستا ہے اتنا ہنس رہا ہوتا ہے اور دلہن اتنا رو رہی ہوتی ہے اتنا رو رہی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ وہ اب آخری دفعہ ہنس رہا ہے، ساری زندگی روئے گا، اور وہ آخری دفعہ رو رہی ہے اب ساری زندگی رلائے گی. تو دیکھیے آپ وہ سب کی سنتا ہے، سب اسے چھیڑے ہوتے ہیں، دلہا کو ہر کوئی چھیڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے تو بس ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بنا ہوا ہوتا ہے، وہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے اس کو. واہ بھائی واہ، وہ کسی کے اعتراض کی وجہ سے چھوڑ دے گا کیا؟ وہ کہتا ہے کوئی نہیں مست ہنستا رہتا ہے. تو واہ اگر کسی نے ہماری داڑھی پر اعتراض کر دیا، ہماری شلوار ٹکنے کے اوپر، یا ہم اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اعتراض کر دیا تو اعتراض کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے، یہ کون سی وفاداری ہے بھائی؟ صحابہ نے تو اپنی جان اپنا مال اپنی آرزو اپنی آبرو تک پیش کر دی، اپنی اولاد کو فدا کر دیا اللہ کی خاطر سے. تو پتہ چلا وفاداری یہی ہے بھائی. اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو کہتا رہے، عاشق کا یہی مزاج ہونا چاہیے. کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے، سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے، پیش نظر تو مرضیے جانانا چاہیے، اور پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا کیا نہ چاہیے. کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس بدنامی، کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس بدنامی. کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں. چیز جو ہی کہا تو زندہ نہیں رہا، اور مارا جو ایک ہاتھ تو گریباں نہیں رہا. اللہ کی محبت، اگر اللہ کی محبت کا جادو سر چڑھ کر بولے تو کیا تعجب کی بات ہے بھائی اس میں. اس لیے میرے پیارے دوستو، یحبون ویحبون میں داخل اکیلے اعمال محبت بھی چاہیے. یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز میں عاشق آ رہا ہے، رات دیر سے سو رہا ہے، صبح اٹھ کے فجر کی نماز میں صف اول میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی محبت کی ادا ہے. جو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرما رہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور میں آ کر کھڑا ہو گیا. اور جس کو یہ توفیق نہیں ہے، ذرا خود سوچ لے، اگر مجھے فجر کی نماز کی توفیق نہیں ہے تو میں اللہ کی محبت کے کس مقام پر ہوں؟ خود دیکھ لیں ہم لوگ، ہم اپنا محاسبہ خود کریں، سیلف اسسمنٹ، خود احتساب کہ ہم اللہ کی محبت کے راستے میں ابھی کتنا چلے ہیں. حبہم ویحبونا، کیا ادا ہے! اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت فرمائیں گے، فرماتے ہیں، فرماتے رہیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گی. آگے فرمایا اذلتن علی المومنین، دیکھو اس قوم کو معمولی مت سمجھنا. اس قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ مومنین سے جب ملتی ہے تو اس کے سامنے بچھی بھی ہوتی ہے. اعزتن علی الکافرین، لیکن کفار کے مقابلے میں سخت ہے. یہ اللہ کے عاشقوں کی علامت ہے. ذرا آپ سوچنے کی بات ہے، ایسا تو نہیں ہے ہم کافروں کے مقابلے میں جی سرکار ہماری زمین چاہیے، ہمارا علاقہ چاہیے، جس جگہ آپ نے آنا ہے حاضر ہیں ہم، لیکن اپنے پاکستانیوں کو نہیں چھوڑنا، تلی بند کر کے ان کی ناک میں دم کرنا ہے. کیسا تو نہیں ہے کہ ہم غیروں کے ساتھ جی سرکار جو حکم، جو جگہ چاہیے آپ لے لیں، جہاں جانا ہے آپ آ جائیں، آپ تو مائی سرکار ہیں، جو حکم آپ نازل کر دیں ہم تیار ہیں، لیکن اپنے مسلمانوں سے بات کریں. لیکن اللہ کے عاشقوں کی علامت ہے، مومنین کے سامنے بچھے جاتے ہیں، آپس میں محبت سے رہتے ہیں، غیر کے مقابلے میں سخت ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے. وہ جواب اب دیکھیے، اذلتن علی المومنین، قاعدہ یہ ہے کہ ذلہ یا ذلو کا جو صلہ لام آتا ہے، ذلہ زید نفسہ لفلان، زید نے اپنے نفس کو مٹایا اس کی خاطر سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قواعد کے خلاف، میرے مرشد فرماتے ہیں اعلیٰ کا صلہ نازل کیا، فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ کے عاشقین ہیں یہ کوئی معمولی نہیں، ذلیل لوگ نہیں ہیں، بلکہ عالی شان لوگ ہیں، علوے مرتبت والے لوگ ہیں، علوے شان والے لوگ ہیں. لیکن اللہ کی محبت کا ان پر یہ اثر ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر سے اللہ کے عاشقوں کے سامنے اپنے کو بچھا دیتے ہیں. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کو معمولی مت سمجھنا، یہ عالی شان لوگ ہیں، لیکن اللہ کی محبت میں پیچھے جاتے ہیں. اب یہ جواب ہو گیا اس تنوین کی، دوسری اس کا، ایک تو تقلیل کے لیے تھا، ایک تعظیم کے لیے تھا، عظمت والے لوگ ہیں، لیکن اللہ کی محبت کا ان پر یہ اثر ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنے کو بچھا دیتے ہیں. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکل گیا کہ اے بلال تم کالے ہو. بس فرمایا، فوراً حضرت کو تنبیہ ہوئی، لیٹ گئے کہ ہائے میرے منہ سے یہ کیا بات نکلی. اور ہمیشہ یا سیدنا بلال کہہ کر فرماتے تھے، اور حضرت بلال کا معمولی درجہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریجرر تھے، خزانچی تھے، سارا آپ کے گھر کا حساب کتاب انہی کے ذمہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدن، اخراجات، لین دین، سب معاملات انہی کے ذمہ تھے. ارے یہ کہاں آوارہ گردی کر رہا ہے! یہ دہشت گرد کہاں گھوم رہا ہے بھائی؟ کیونکہ دہشت وہ گھر تو وہی نا جو دہشت پھیلا ہے. لہذا ایک کانفرنس ہو رہی تھی نا عورتوں کی، اب ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے، تو ایک تقریر کر رہی تھی، ہم مردوں سے کم نہیں ہیں. ایک عورت اچانک کوئی لال بیگ نکل آیا، یہی اس نے کہا اوئی اما یہ کہاں سے نکل آیا، وہ جو ابھی بہادری کے دعوے تھے. تو میرے پیارے دوستو، یہ عظمت والے لوگ ہیں لیکن اللہ کی محبت میں اپنے کو مٹاتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمیشہ معاملہ یہ کرتے تھے، یا سیدنا بلال، اے میرے آقا بلال کہہ کر فرماتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ درجہ زیادہ تھا، لیکن کیا بات ہے اللہ کی محبت میں. کیوں؟ کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے تھے، اس محبت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنے کو مٹاتے تھے. یہ اللہ کے عاشقوں کی علامت ہے. آگے کیا فرمایا؟ تو ایک علامت کیا ہو گئی؟ ایک علامت تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے لیکن اللہ کی محبت نظر نہیں آتی، لہذا ان کا اللہ کی محبت میں اپنے کو مٹانا، اللہ کی محبت کے اعمال کرنا، یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. خدایا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. ارے سمجھتا اللہ اسرار محبت نہیں سمجھا، میں سمجھایا گیا ہوں. علامت اللہ تعالی کی محبت. دوسری علامت مومنین سے کے مقابلے میں آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، اور کافروں پر سخت ہے. دو علامت. تیسری علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر. اللہ مالوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر فرمائی کہ مشقت کو اختیار کرتے ہیں. اب وہ مشقت کیا ہے؟ چار قسم کی مشقت. نمبر ایک، فبتغائے مرضاتنا، الذین اختاروا المشقت فبتغائے مرضاتنا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو تلاش کرنے کے لیے جو مشقت آتی ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں. جیسے علم سیکھنا، مسئلہ پوچھنے کے لیے چل کے جا رہے ہیں، پتا چلا مفتی صاحب ملے نہیں، دوبارہ جا رہے ہیں، مرتبہ وہ مصروف ہے، تین دفعہ جانا پڑا، لیکن کیونکہ مسئلہ پوچھنا ہے لہذا اس کو اس مشقت کو برداشت کر رہے ہیں. اور دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر شیخ کے پاس وقت لگانے کے لیے جا رہے ہیں، مشقت ہے. ایک کام، ایک تفسیر ہو گئی. نمبر دو، الذین اختاروا المشقت فی نصرت دیننا، دین کی نصرت کے لیے، دین کے لیے، دین والوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی آبرو سے اپنے کو پیش کر رہے ہیں، بھی کہ وقت دے رہے ہیں. ایک نوجوان میری مسجد میں آیا، اس نے کہا کہ کوئی کام خدمت میرے لائق ہو تو بتائیے. میں نے پوچھا تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس مال تو ہے نہیں، اگر کوئی بوری ووری کوئی سامان اٹھوانا ہو تو بتائیے گا، میں ادھر سے ادھر منتقل کر دوں گا. میں نے کہا دیکھو ماشاءاللہ اس کا جذبہ ہے، یہ انسان ہے، مال بھی دے سکتا ہے. اگر مان لو 10 گٹکے کی پڑیا کھاتا ہے تو ایک پڑیا کا پیسہ دے دینا، 10 چائے پیتا ہے تو اس میں سے ایک چائے کا پیسہ دے دے، کوئی مشکل ہے؟ غریب ہیں، گٹکے کے پیسے ہیں، پان کھانے کے پیسے ہیں، سگریٹ پینے کے پیسے ہیں، بیڑی پینے کے پیسے ہیں، ڈبو کھیلنے کے پیسے ہیں، اور فٹ بال کھیلنے کے پیسے ہیں، کیرم کھیلنے کے پیسے ہیں، 2100 کھانے کے پیسے ہیں، جی ایم کے پیسے ہیں، سگریٹ کے پیسے ہیں، لیکن دین کے کام میں خرچ کرنے کے پیسے نہیں ہیں. عجیب بات ہے، 10 تو چائے پی جاتے ہیں. کتنے کی ہے بھائی؟ 18 روپے کی، 15 روپے کی، 20 روپے کی، کیونکہ ایک چائے ہوتی ہے دودھ پتی، ایک پان ہوتا ہے ڈبل پتی، اور صرف ڈبل پتی نہیں راجہ جانی بھی ہے، کیونکہ دلبر جانی کو بھی تو کھلانا ہے. مان لو 10 پان کھاتے ہیں، ایک پان کا پیسہ اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتا، غریب کس بات کا ہے بھائی؟ موٹر سائیکل پہ پیٹرول ڈال کر ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہیں اتنا، تو ایک لیٹر کا پیسہ دے دے اللہ کے راستے میں، مہینے میں ایک مرتبہ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک دیہاتی سے کسی نے کہا کہ بھائی پیٹرول مہنگا ہو گیا، ذرا سنبھال کے موٹر سائیکل چلا. اس نے کہا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں پہلے بھی 100 روپے کا ڈلواتا تھا، اب بھی 100 روپے کا ڈلواتا ہوں. قریب یہ کہے کہ میں مال خرچ نہیں کر سکتا، تو میرے دوستو یہ ایسا نہیں ہے، خرچ کر سکتا ہے، ذرا تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. ایک چائے کا پیسہ 2100 1100، جے ایم پان پراگ ناس پان مسالہ میری مٹھی میں بند ہے کیا؟ ذرا کنجوسی کی مٹھی بھی کھولے، بخل کو چھوڑے، اللہ کی محبت کے راستے میں آگے بڑھے، کتابوں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، مسجد مدارس، علماء، غریبوں کے لیے، فلاح کے لیے مال خرچ کرے بھائی. یہ نہ دیکھے کتنا دے رہا ہوں، یہ نہ دیکھے کہ کتنا دے رہا ہوں. ارے میاں قطرہ قطرہ جمع کرنے سے سمندر بن جاتا ہے. اس کو نہ دیکھے کہ جی عالی شان نہیں ہے، تھوڑا ہی صحیح اپنی حیثیت کے موافق خرچ کر سکتا ہے. اور ترکیبیں میں نے کئی بتا دی. ہاں موبائل بدلنے کے پیسے ہیں سب کے پاس، اور پیکیجز لینے کے پیسے ہیں کہ 30 روپے کا اتنے ہزار پیکیج ایس ایم ایس اب لگے میں ٹکا ٹک سارا دن، تو ایک دفعہ پیکیج نہ لے اس کا پیسہ دے دے. موبائل پہ ایس ایم ایس کے کتنے پیکیجز لیتے پھرتے ہیں روزانہ کے، کتنے کتنے روپے کٹتے ہیں، ایک دن نہ لے، مہینے میں ایک دن کا پیسہ ڈال دے. اور بھیجنا کیا ہوتا ہے، لطیفے ہی تو بھیجتا ہے، صرف اس نے تو پوچھتا ہے کیا کر رہی ہو، کیا کرنا ہوتا ہے ان پیکیج سے، کیا کرتا ہے، بس سارا دن فکر ہے کہ اب کسی طرح اس پیکیج کو استعمال کروں، نہ نماز کا، نہ قرآن پاک کی تلاوت کا، یہاں تک کہ گھر کے کام کا نہیں رہتا، پڑھنے کا نہیں رہتا، بس ہر وقت ٹک 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 لگا رہتا ہے. پیسہ دے دے، یہ ہے مال سے قربان ہونا. اور آبرو یہ ہے، ہاں سبحان اللہ، آبرو سے بھی قربان ہو جائے، لاکھ کوئی مذاق اڑائے کہ تمہیں تو خاندان والے میں کوئی پوچھے گا نہیں، تم پردہ کر، تمہاری بیوی نے پردہ شروع کیا، تم نے پردہ شروع کیا، داڑھی شروع کی، ارے میاں کیا تم کو ہو گیا، تم تو پرانے زمانے میں پہنچ جاؤ گے. تو بھائی اگر کوئی پرانے زمانے اور پرانا بن بھی جائے تو یہ تو اچھی چیز ہے. زردے کے چاول لینے کے لیے کیا جا کے بولتے ہیں، نئے چاول مانگتے ہیں پرانے چاول، پتا ہی چلا کہ نئے چاول سے تو خشکا پکتا ہے لیکن پرانے چاول سے زردہ بلکہ گلتی بنتی ہے. اس کے لیے بھی پرانے چاول کیوں سلیم صاحب، گلتی کے لیے بھی پرانے چاول ہے نا. میں آپ کو نہیں بتاؤں گا انہوں نے ہمیں کھلانی ہے، میں یہ بات آپ کو نہیں بتانی بھائی. ذرا ان شرابیوں سے بھی جا کر پوچھو، کہتے پرانی والی شراب دو. دنیا کے ایک حرام مزے کی خاطر پرانی چیزیں مانگتے ہیں. لیکن محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو شراب تم پیتے ہو اس کی نشہ رات کا، ایک رات کا اس کا نشہ ہے. اگر تم نے واقعی نشہ حاصل کرنا ہے تو اللہ کی محبت کا نشہ حاصل کرو کہ 70 صحابہ نے احد کے دامن میں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، لیکن ان شہیدوں کے خون شہادت سے جو خون بہے گا اور ان کو جو اللہ کی محبت کا نشہ ملا ہے وہ اس خون شہادت کے بہنے سے بھی وہ نشہ نہیں اترے گا. دادا جنت میں وہ کہے گا کہ اللہ میاں سب مزہ ہے لیکن آپ کے راستے میں جان دینے کا مزہ نہیں ہے. اور یہ نشہ کیا ہے، اس نشے کو کر کے پیشاب کرتا ہے، موتتا ہے، منہ سے الفاظ بکتا ہے، اور اللہ کی محبت کا نشہ ہے کہ اللہ کی محبت کی ایسی باتیں نکلتی ہے جو سنتا ہے وہ بھی اللہ کی محبت میں مست اور دیوانہ ہو جاتا ہے. اور یہ نشہ میرے پیارے دوستو، کسی شرابی کو ٹھڑ کر کے ایک تھپڑ لگاؤ اس کا نشہ اترے گا نہیں اترے گا، کیا نشہ ہے اس کا. لیکن اللہ کی محبت کا نشہ ایسا ہے کہ تلوار سے بھی نہیں اترتا. فرق دیکھے، اگر نشہ لینا ہے تو دائمی نشہ لے، اور وہ کیا ہے، اللہ کے نام کا مزہ. لیکن آسمانی شراب پیے، دنیا کی شراب وہ تو آل فال، نہ ماں کی تمیز، نہ بہن کی تمیز، نہ محلے والوں کی تمیز، منہ سے گالیاں بکتا ہے، جھاگ نکلتی ہے، آل فال بکتا ہے. لیکن اللہ اکبر، آسمان کی شراب پینے والے کا یہ عالم ہے میرے دوستو، اللہ کی محبت اور معرفت کے کلمے نکلتے ہیں جس سے جو وہ بات سنتا ہے وہ بھی اللہ کا عاشق اور دیوانہ بن جاتا ہے. اور اللہ کے حقوق اور ان کے بندوں کے حقوق کے اندر، اور اس کی جان، شراب پینے والے کا دل سخت ہوتا ہے اور اللہ کی محبت کی شراب پینے والے کے دل میں نرمی اور رحم دلی ہوتی ہے. کیونکہ ایمان کی خصوصیات میں سے شجاعت اور بہادری ایمانی خصوصیات میں سے، جتنا ایمان ترقی کرتا جائے گا اتنا آدمی دلیر، شجاع اور بہادر ہوتا چلا جائے گا، اور اتنے اس کے دل میں نرمی بھی آتی چلی جائے گی. یہ عجیب بات ہے، یعنی شجاعت اور بہادری کو کہتے ہیں دل سخت ہوتا ہے لیکن ایمان کی ایسی نہیں ہے. جب ایمان آتا ہے تو اس سے بہادر اور شجاع بھی بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں نرمی اور رحم دلی اور سخاوت بھی آتی ہے. میرے دوستو، جملہ اخلاق حمیدہ اس کو ملتے ہیں جتنا ایمان میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، توازو آ جائے گی اور وہ اتنا نرم کیسا ہو جائے گا، بالکل ریشم کی طرح کہ موڑ کے جیب میں ڈالو لیکن مضبوط اتنا، ہاتھی کو باندھو ہاتھی نہیں توڑوا سکتا. لہٰذا اللہ کی محبت میں اتنا اپنے کو مٹائے گا کہ جب موڑ کے جیب میں ڈالو لیکن اللہ کی محبت کے راستے میں مضبوط اتنا ہوگا کہ کیا کہ سارا عالم مل کر اس کو ایک معمولی سنت سے بھی نہیں پھیر سکتا. اب یہ دین کی نصرت دو ہو گئی نا. نمبر تین, اللہ دین اختار المشقتا فم تسالی عوامرینا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لینے کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرے گا. اب نماز پڑھنی ہے فجر کی نماز جماعت سے, تکلیف ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن بات یہ تکلیف اس لیے کہ ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں, رات بھر تو گلی میں بیٹھ کر گپے مار رہے ہوتے ہیں, ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر پورا میچ دیکھتے ہیں تاکہ پتا تو چلے پاکستان ہارا کیسے, کہہ تو کر سکے کہ ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. راتوں کو تو گپے لگائیں گے تو صبح کیسے اٹھیں گے بھائی؟ اگر صبح امریکن امبیسی جانا ہو یا انگلینڈ کی امبیسی جانا ہو اور صبح صبح لائن لگتی ہے تو کیا ہے, رات کو جلدی سوئیں گے کہ جی صبح جلدی اٹھنا ہے. ہاں, وہاں کے لیے سمجھ میں آتا ہے میرے دوستو, اللہ کے عاشقوں کو یہ علامت ہے کہ رات کو جلدی سونے کی فکر کرتے ہیں. رات کو جلدی جو سوئے گا وہ صبح جلدی اٹھے گا. ہاں, اگر جاگنا ہی ہے تو اللہ کی محبت کے لیے جاگے, ذکر تلاوت کا جاگنا, لیکن بہتر ہے سو جانا اچھا. علمی مشغول ہی ہے یا کوئی روزگار کی وجہ سے اگر جاگتا ہے تو اس کے لیے اجازت دی ہے. دین سیکھنے کے لیے جاگنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن وہ معتدل ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو رات کے دو بجے تک جاگتا رہے, صبح فجر کی نماز میں سارے غائب. کیوں؟ کیونکہ نواز شریف کے جلسے میں تھے. رات بھر بجلی چرا کر نواز شریف سنتے رہے اور صبح فجر کی نماز غائب, تبھی نہ ہو بھائی اعتدال. تو تیسری بات ہوگی نا کہ اللہ کے حکم کو بجا لینے کے لیے ہر تکلیف برداشت کرے گا. نمبر چار, اللہ دین اختار المشقتا فل انتہائی عام مناہینا, اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے میں ہر مشقت کو برداشت کرے گا کہ حسینوں سے نظر بچانے میں اگر دل کا خون ہوتا ہے اس خون نے تمنا کو برداشت کر لے گا لیکن ہرگز کسی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. اور یہی شعر پڑے گا, آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہوں, آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. کچھ سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں, گناہ سے بچنے میں جتنی دل کو تکلیف ہو جائے. کہا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ گناہ سے بچو, ابھی تو اتنی مشکل سے سیٹنگ ہوئی ہے اس سے, اب چھوڑ دیں اس کو. عباس کہتے ہیں کہ نہیں صاحب, اصل میں ہم شادی کرنا چاہتے. سوال ہے شادی کرنا چاہتے تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ پہلے اسے فون پر گپے لگ رہی ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے. پہلے زمانے میں لڑکے کو نہیں دیکھتے تھے, لڑکے کے باپ کو دیکھتے تھے. عجیب بات ہے. اور لڑکی کو دیکھنا ہوتا تو لڑکی کو نہیں دیکھتے تھے, اس کی ماں کو دیکھتے تھے. اب تو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ پہلے ماں باپ رشتہ تلاش کرتے تھے, اب کہتے ہیں جاؤ یونیورسٹی جاؤ خود تلاش کر کے آؤ. بھائی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, کالج یونیورسٹی میں خود تلاش کر کے آؤ, اگر وہاں نہ ملے تو انٹرنیٹ پر بیٹھ جاؤ, وہاں پر بہت رشتے مل جائیں گے. لکنگ فار کر کے چلو, اپنی مرضی کا مل جائے گا. ہیلو ہائے کرو, پہلے اچھی طرح انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرو, پرکھ لو. ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, بہت دن گزر گئے, چلو اب شادی بھی کر لیں. عالم ہے. تو میرے پیارے دوستو, اب سوچنے کی بات ہے. اب کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ میری بہت وفادار ہے, میں جو اس سے کہوں گا نا. اچھا پھر جب شادی, ویسے جب گرل فرینڈ بناتے نا کچھ نہیں سوچتا, لیکن جب شادی کی بات آتی نا ہم وہی پرانے دکیانوسی بن جاتے ہیں. بالکل با پردہ چاہیے, سر سے پاؤں تک کسی نے نہ دیکھا ہو. عجیب ہے, ہم ہیں وہی پورے اندر دقیانو سے, یاد رکھنا. اس وقت وہی چاہیے سر سے لے کر پاؤں تک ایسی کسی نے نہ دیکھا ہو. اب اس کو کہیں گے پردہ کرنا ہوگا, کہیں گے اچھا پہلے تو بڑی نظر مار مار کے مجھے دیکھتا تھا, اب کہتے پردہ کر. سوچنے کی ایک بات ہے, جو لڑکی اپنے ماں باپ کی وفادار نہیں ہے وہ ہماری وفادار کیسے بن سکتی ہے؟ دیکھو سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے. جو اپنے پورے خاندان, پورے اپنے ماں باپ کی عزت کو جس نے داؤ پر لگا دیا, وہ ہمارے ساتھ کیا وفاداری کرے گی؟ نہیں مولوی صاحب شرعی پردہ کرے گی. اس لیے اب آپ نے بتایا, اچھا اب ہم بالکل بھائی کوئی گناہ کی بات نہیں, کوئی میسج نہیں ہوں گے, اب میں جو دین سیکھوں گا وہ اس کو سکھاؤں گا, اب اس لیے باتیں ہوں گی. لہٰذا اب یہ اب عاشق صاحب نے داڑھی رکھ لی اور معشوقہ کو برقعہ پہنا دیا, اب موٹر سائیکل پہ وہ اس کو لے کر جا رہے ہیں کہ جی نہیں اب تو ہم شادی کرنے والے ہیں. تو شادی سے پہلے گفتگو جائز نہیں ہے, دیکھنا تو دور کی بات, گفتگو جائز نہیں ہے. دیکھا یہی گیا ہوا, کر بھی لی شادی, لیکن تھوڑے ہی دن کے بعد دونوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہوا. اب وہ اس کہہ رہے تو تو مجھے کہتا تھا میں تیرے لیے تارے توڑ کے لاؤں گا, تو کیا تارے توڑ کے لائے گا, ناڑا تو تجھے باندھنا نہیں آتا, تو تاڑا لے کر آئے گا میرے لیے. بڑا آیا وہ ادھر کہتا تھا تو میں تم کہتی تھی میری یہ کروں گی وہ کروں گی تمہاری خدمت کروں گی. اب نتیجہ یہ کیا کہ دونوں لگی ہوئی ہوتی ہے, لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, ایک بہت نکتے کی بات ہے, ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے. اکثر شوہر یہ کہتے پھرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری بیوی سے بنتی نہیں ہے, ہماری بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, بس ہمارا مزاج نہیں ملتا. عجیب بات ہے, 20 سال ہو گئے شادی کو, 15 بچے ہو گئے, اب تک مزاج نہیں ملا. بھائی اور کیا ملانا چاہتے ہو, زندگی گزر گئی, کہہ رہے مزاج ہی نہیں مل رہا, اب کیا ملانا ہے بھائی. سب شیطانی وہ چیزیں ہیں. جیسے ایک میاں بی سے کسی نے کہا یار تم لوگ ہر وقت لڑتے رہتے ہو لیکن ہر سال ٹوئٹا کمپنی کا ماڈل آیا ہوا ہوتا ہے, آخر یہ کیا اتنی تمہاری لڑائی ہے, پھر یہ کیا. کہا یار اتنی بھی لڑائی نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا مزاج نہیں ملتا, اب 4-4, 5-5 بچے ہو گئے, بھائی جی میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں, عجیب بے وقوفی کی بات کرتے ہیں. ساری زندگی اب وہ کرتے رہے, اب سب اب نبھانے کا دور تھا, بنانے کا دور تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ رشتہ اللہ کے نام پر بنا ہے, لہذا اس رشتے میں پائیداری اور اس رشتے کے اندر ڈیوریبلٹی آئے گی اللہ تعالی کی فرما برداری سے. کہ نہ شوہر نہ بیوی, اب شوہر جیسے ہمارے یہاں ایک مزاج ہے, شوہر میں نے کہا نا جیسے مرد ہے, ہمارے سارے مرد دقیہ انوسی ہیں, کتنے ہی سی اے یا انجینئر ڈاکٹر بن جائیں نکے ہیں وہی دقیہ انوسی. وہ کیا پردہ کرو, سب سے اپنی بیوی کو بولیں گے پردہ کرو اور خود سب کو نظریں مارتے پھریں گے. ہاں یہ مزاج ہے, کہیں گے خبردار جو تو نے ہر ایک سے پردہ کرنا ہے. اور ادھر خالہ داد بہن آ گئی, آپ کیسی ہیں, بہت دن سے آپ کے پاپا پر چھاپا نہیں مارا. یہ عجیب مزاج ہے بھائی, اس کو کہتے ہو پردہ کرو اور تم خود یہ کیا منہ کالے کرتے پھر رہے ہو. ہم اپنی بیویوں سے تو توقعات رکھیں کہ ایسے پردے میں نکلے کہ کچھ نظر نہ آئے, اچھی بات ہے, یہ تو غیرت کی بات ہے. لیکن میرے پیارے دوستو اس غیرت کی تکمیل اس طرح سے ہوگی کہ ہم بھی ذرا غیرت بنے مند بنے, ہم بھی کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھیں. اس سے تو پردوں کی توقع رکھے اور ہم سب سے گپے لگا رہے, طرف سے بات بنے گی اس کو پردہ کرانا ہے. تو در حقیقت اگر بیویوں کو نماز پڑھانی ہے تو اس بات کو یاد رکھنا, ان کو ڈنڈا مارنے سے پٹائی کرنے سے نماز نہیں پڑے گی, بلکہ اگر ان کو نماز ہم نے پڑھوانی ہے تو ہم کو 5 وقت کی نماز جماعت سے مسجد میں ادا کرنی ہوگی, تب ہماری بیویاں نماز پڑھیں گی, یاد رکھنا اس بات کو. ہاں باقی اگر ہم اپنا مردانہ عقیما استعمال کر کے گالیاں گلوچ اور مار کٹائی کریں تو میرے دوستو یہ تو بد تہذیبی اور یہ تو جانور پناہ ہے, کسی شریف آدمی سے تو اس کا تصور نہیں ہے اور اس طرح دین آتا بھی نہیں ہے. دین پھیلانے کے لیے بڑا تحمل چاہیے ہوتا ہے, یہ دین کا کام ایسا نہیں, بہت تحمل انہائی اعلیٰ درجے کے اخلاق چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے. لہٰذا اگر بیویوں کو نماز پڑھوانا ہے تو سب سے پہلے خود نماز پڑھے, اگر بیوی کو پردہ کرانا ہے تو پہلے خود پردہ کرنا ہوگا. اگر بیویوں کو تقویٰ چاہتا ہے تو پہلے خود تقویٰ سے رہنا ہوگا, اگر چاہتا ہے اپنے ہمارے مریدوں میں تقویٰ ہے تو شیخ کو خود تقویٰ سے رہنا ہوگا. اگر بھینس چاہتی ہے میرے بچے صحت مند پیدا ہو تو بھینس کو پہلے خود اپنی صحت بنانی ہوگی. استاد چاہتے میرے شاگرد اعلیٰ درجے میں نکلے، استاد کو محنت کرنی پڑے گی، استاد کو جو علمی اور عملی طور پر کمال پیدا کرنا ہوگا تب اس کے شاگردوں میں پیدا ہوگی یہ بات. سمجھ میں آ رہی ہے جناب؟ لہٰذا اگر بیویوں کو یہ شکایت ہے، اور وجہ کیا ہوتی ہے، جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اس وقت تو کوئی ہوش ہی نہیں رہتا، خود نماز پڑھنے کا ہوش نہیں ہے، اور بیویوں سے اب تھک گئے، ماجون نے اثر چھوڑ دیا، ہم بھی حضرت صاحب مولانا صاحب ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی، طاقتیں ختم کر دی، اب نماز سوجی کرنی چاہیے. بہرحال خوشی کی بات ہے اب بھی پڑھا، لیکن میرے دوستو اصل میں شادی کی ابتدا سے یہ سب کام کرنے ہوتے ہیں، پہلے دن سے، پہلے ہی دن سے ہم کو تقویٰ سے رہنا ہے، پہلے ہی دن سے ہم کو شریعت و سنت پر عمل کرنا ہوگا، تب ہماری بیویاں اور ہماری اولاد دین پر چلیں گی. اب دیکھیں نا ہمارا مزاج ہے، ہم اپنے بچوں سے جھوٹ خود بلواتے ہیں. بچہ آیا، کوئی آیا، ابا ابو آئے، کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں. اب بچہ بھی کہتا ہے ابو کہہ رہے میں گھر پر نہیں ہوں. فلاں فون آیا، کہہ دو گھر پر نہیں ہوں. باپ بولتا نہیں بولتا. اب اس کے بعد وہ بچے نے ایک دن ابا کو جھوٹ بولا، ابا کو پتا چلا نالائق نافرمان. کسے جھوٹ بولنا سکھایا؟ کس نے جھوٹ بولنا تجھے سکھایا؟ بچہ کہتا ہے ابا آپ ہی نے تو سکھایا ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، اپنی زبان سے خود ہم سکھاتے ہیں، اپنے عمل سے. اور جب وہ بچہ جھوٹ بولنے کا ماہر ہو کر ہم سے بھی یہ کام شروع کرتا ہے، تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہائے یہ ہم نے یہ جو پودا لگایا تھا اس کے کانٹے تو ہمیں بھی پکڑ رہے ہیں اب. اس لیے میرے دوستو یاد رکھنا اس بات کو، ہم اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو چاہتے دینداری، تو سب سے پہلے خود دین پر جمنا ہوگا، خود تقویٰ سے رہنا ہوگا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تنہائی کے اندر نافرمانی اور گناہ کرتا ہے، مخلوق کے دل سے اس کی عزت نکل جاتی ہے، اور جو تنہائی میں خلوت کے اندر باخدا رہتا ہے، اللہ کا وفادار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ہم نے اپنی تنہائیوں کو آباد کرنا ہے. ایسا نہ ہو تنہائیوں پہ تو انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے فلمیں ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں، ٹاپ قسم کی سائٹس پر جا رہے ہیں. تو کیوں صاحب؟ ہمارا دل بہت ہی نرم ہے، غریبوں کو دیکھ کر ذرا دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. کون سے غریب؟ جن بےچاروں کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں. اب ان کی فلمیں، ان کی تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ذرا دل میں نرمی آئے گی، بہت غریب ہے بےچارے. اب ہم تنہائی میں اگر یہ کام کریں گے، دل میں خیالات پکائیں گے، فلمیں، موبائلوں پر اپنی، ہمارے کیا حال ہوگا؟ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا بھائی؟ کیسے ہمارے محبت لوگوں کے دلوں میں آئے گی جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ تو ہوگی نا چوتھی بات کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں غم کو اٹھانا ہے، تکلیف کو اٹھانا ہے. ہزار خونے تمنا ہزار ہا غم سے، ہزار خونے تمنا، میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں، ہزار خونے تمنا ہزار ہا غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. ہو گیا نا جناب؟ اب آگے کیا فرمایا؟ ولا یخافون لومت اللائم، یہ چوتھی علامت ہے کہ مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. اب یہ دیکھیے وہ تیسری تنوین کے جواب دیکھیے جو تکثیر کے لیے ہے، کہ یعنی یہ عاشق ہے تو تھوڑے سے قوم، عاشق تھوڑے سے قوم ہے، لیکن عشق کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ ایک عاشق سارے عالم پر بھاری ہے، سارے عالم کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتا. یہی ہے جگر صاحب نے فرمایا، میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا. ہو گیا نا تینوں تنوین کے جواب جناب؟ تقلیل، تعظیم اور تکثیر ہو گیا کہ نہیں؟ کہ ان کے عشق کا یہ عالم ہے کہ سارے عالم کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. ولا یخافون لومت اللائم، اللہ مالوسی فرماتے ہیں یہ معنی میں لومات اللائمین کے ہے، یعنی سارے عالم کی ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے. فرمایا جب یہ معنی کہ لومات اللائمین کے معنی میں، تو اللہ تعالیٰ نے لومت اللائم مفرد کیوں نازل کیا؟ فرمایا اس کا جواب یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان عاشقوں کے عشق کو ظاہر کرنا تھا کہ ہماری محبت کا اثر ان پر یہ ہے کہ سارے عالم کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. تاکہ عاشقوں کی کیا علامت ہے؟ کہ جن کی صحبت میں رہ کر ہمیں بھی اللہ کی محبت ملے گی. وہ کیا؟ نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہوں، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں. نمبر دو کہ اپنے مسلمانوں کے سامنے بچھے جاتے ہوں اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہو. اور اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے خوشی کو تلاش کرتے ہو، مشقت اٹھاتے ہو دین کی نصرت کے لیے، اللہ کے حکم کو بجانا کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے اور گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتے ہو، اور آخری علامت یہ ہے کہ سارے عالم کی ملامت کی پرواہ نہ کریں حق بات کو پیش کرنے میں. آگے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اگر یہ علامت کسی کے اندر پائی جائے تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے. کام بنتا ہے فضل سے اختر، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں. اللہ تعالی سے اللہ کا فضل مانگے کہ اللہ اپنا فضل ہم پر فرما دیجئے، کیونکہ جس پر اللہ کا فضل ہوگا یہ علامتیں اسے مل جائیں گی میرے پیارے دوستوں، اور جس پر اللہ کا فضل ہوگا میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عاشقوں کے پاس بھیج دے گا، یہ ان کے پاس بیٹھے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل تم پاتے رہو گے، اور محبت کا پھل جب وہ پانے لگے کیوں مجھے چھوڑ کر پھر وہ جانے لگے. کہ فرمایا واللہ واسع علیم. واسع اللہ تعالیٰ دو نام، واسع اور علیم. واسع کی کیا معنی؟ ای کثیر الفضل، بہت فضل فرمانے والا، کیونکہ فضل ہے نا. تو کیا اگر اس سارے مسجد والوں پر فضل فرما دیں اور ہم سمیت، ہم اور ہمارے گھر والوں سمیت ہم پر فضل فرما دیں، اور اہل محلہ اہل شہر سارے عالم پر اگر یہ فضل فرما دے تو لا یخاف ما نفاد عندہ، اللہ تعالی کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. علیم، علیم بأہلہ ومحلہ، اہل لوگوں کو جانتے ہیں کہ کون ہمارے وفادار ہوں گے، اللہ تعالیٰ جاننے والے، اور یہ عاشقین رہتے کہاں ہیں ان کا ٹھکانہ جانتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں اس زمانے کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، بس وہ اس کے پاس آنا جانا شروع کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی صحبت کی برکت سے اس پر فضل فرما کر اس کو بھی اہل محبت میں شامل فرما لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابی وبارک وسلم. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب پر ابھی اپنا فضل خاص فرما دیجئے، اور یا اللہ ہم سب کو اہل محبت میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ غیروں کی صحبت سے اور ان کی دوستی اور الفت سے اور تعلق سے ہم سب کو بچا لیجئے، اپنوں کی محبت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما اور اپنوں کی محبت عطا فرما، اور اس اپنوں کی محبت کے صدقے میں اپنی محبت کو یا اللہ ہمارے فضل اور اپنے فضل کو ہمارے لیے شامل حال فرما دیجئے، اور یا اللہ اہل محبت میں ہم سب کو شامل فرما کر اپنا قرب اور تعلق خاص ہم سب پر فرما دیجئے. یا اللہ ہماری جانوں کو ہر گناہ سے بچا لیجئے، ہر نافرمانی سے بچا، ہر خوشی دکھا، ہر غم سے بچا، سکون عطا فرما، بے سکونی سے بچا. یا اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ولی اپنا دوست بنا دیجئے، اپنا قرب اور تعلق خاص ہم سب پر فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. اے کریم مالک بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، اہل محلہ کو، اہل شہر کو، سارے عالم کو اللہ والا بنا دیجئے. اور اے اللہ جو اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما. جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما. جو بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں ان کو اپنے شوہروں کا فرما بردار بنا. جو اولاد اپنے ماں باپ بڑوں کے نافرمان ہیں ان کو یا اللہ فرما بردار بنا. اور ہم سب کو اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے. اور اے کریم مالک ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے، دینی ترقی کا ذریعہ بنا، اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا، ہر گناہ نافرمانی کو چھوڑنے کا ذریعہ بنا دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. میرے پیارے شیخ مرشد دامت برکاتم کو طویل عمر، صحت، عافیت، خدمات دینیہ، شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرما. جملہ دینی خدام، دینی مراکز کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ہم سب کو قبول فرما کر اپنا قرب اور تعلق خاص سے منور فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحم الراحمین. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.